أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، اب اگر ان کو خیر پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی، اور یہ کھلا خسارہ ہے. اللہ کے سوا وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں، اور یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہے. وہ پکارتے ہیں ایسی چیزوں کو جن کا نقصان نفع سے قریب تر ہے. یہ بہت برے مددگار اور بہت برے ساتھی ہیں. بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی غات میں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ حضور کی مدد نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں, تو اس کو کوئی وسیلہ بنا کر آسمان کی طرف چڑھ جانا چاہیے اور پھر وہی کو کاٹ دینا چاہیے اور پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کے اندر کھلی آیات نازل کی, اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں اور عیسائی اور آتش پرست اور وہ لوگ جو مشرک ہیں, بے شک اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن, اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک کی آیات ہیں. ان میں سے آیت نمبر 11 کا بیان پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا, لیکن میں نے اس کا ترجمہ دوبارہ کر دیا, اس لیے کہ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے اور یہ اسلام اور مادیت کے درمیان حد فاصل ہے. جو مادیت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بس یہ دنیا اچھی ہونی چاہیے. وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز, کہ بابر دنیا میں خوب عیش کر لو کیونکہ دنیا دوبارہ نہیں ہوگی. یہ ہے الحادی نظریہ, دہریوں کا نظریہ اور مادیت پرستانہ نظریہ کہ بس اس دنیا کو درست کر لو اور کامیابی اس دنیا کی کامیابی ہے. اگر کسی آدمی کو کوٹھی مکان کار اور دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ کامیاب ہے, اور اگر کسی آدمی کے پاس یہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں یا دنیا کی نعمتوں میں کچھ کمی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی ناکام ہے. یہ بالکل مادیت والا نظریہ ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا بھی درست ہونی چاہیے آخرت بھی درست ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. تو صحیح اسلامی نظریہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی دنیا بھی اچھی کرنی چاہیے اور اپنی آخرت بھی اچھی کرنی چاہیے, یعنی نہ اپنی دنیا کو تباہ کرنا چاہیے اور نہ آخرت کو تباہ کرنا چاہیے. لیکن دنیا میں رہنا ہے 60 سال 70 سال, تو اس میں کامیابی یا اچھائی یہ 60-70 سال کی ہے, اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, اس لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یہ ہے اسلام کا نظریہ, اور اسی لیے جہاں کہیں دنیا اور آخرت میں تعارض آ جائے کہ اگر آپ دنیا لیتے ہیں تو آخرت جاتی ہے اور آخرت کی طرف بڑھتے ہیں تو دنیا جاتی ہے, تو شریعت کا حکم یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیم اور ہدایت یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اپنی آخرت کو بچاؤ. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, کہ تم لوگوں سے یہ شکایت ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی ہے, اور دنیا جو ہے وہ کم بہتر ہے اور ختم ہونے والی ہے. اس لیے اگر بالفرض کوئی آدمی دنیا کی نعمتوں میں پیچھے بھی رہ جائے, کم رہ جائے, تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ناکام ہے, کیونکہ اصل کامیابی یا ناکامی اس دنیا کی کامیابی یا ناکامی نہیں ہے, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اسی کو قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا, من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ جس آدمی کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہے. جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے دھوکے کا سامان ہوتا ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی اور ہم سب اس مثال سے اپنی زندگیوں کے اندر گزرے ہیں. فرمایا کہ بچے جو ہیں وہ ندی کے کنارے یا دریا کے کنارے یا کسی جگہ میں گھر بناتے ہیں اور بڑی محنت سے اپنا مٹی کا گھروندہ بناتے ہیں. دوسرا بچہ جو ہے وہ اپنا گھر بنا رہا ہے, تیسرا بچہ اپنا گھر بنا رہا ہے. اب اگر کوئی بچہ دوسرے کے گھر کو توڑ دے تو وہ پہلا بچہ بڑا ناراض ہوتا ہے کہ تو نے میرا گھر توڑ دیا, لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, اور بڑا اس کو غم اور افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے گھر بنایا تھا اور اس دوسرے بچے نے میرا گھر توڑ دیا. لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو خود ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسا گھر تھا کہ جو کسی کام کا نہیں تھا, نہ بنانے والے کے کام کا تھا نہ توڑنے والے کے کام کا تھا, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. بالکل یہی حال دنیا اور آخرت کا ہے کہ آج ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہائے اس کے پاس کار ہے, ہائے اس کے پاس کوٹھی ہے, ہائے اس کے پاس کارخانہ ہے, ہائے اس کے پاس فلاں چیز ہے. لیکن یہ سب بچوں کے کھیل ہیں اور بچوں کے گھروندے ہیں. جب آدمی آخرت میں جائے گا تو وہ حیران ہوگا, شرمندہ ہوگا, افسوس اس کو ہوگا کہ ہم کن باتوں کے اوپر لڑتے رہے. جیسے معصوم بچے لڑتے ہیں, بعد میں بڑے ہو کر ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے بے عقل تھے, کن کن باتوں پہ ہم لڑتے تھے. اسی طرح آخرت میں جب پہنچیں گے تو دنیا کی ان چیزوں کی حقارت نگاہوں کے سامنے کھل کر آ جائے گی اور آدمی کو بڑا افسوس ہوگا کہ میں نے زمین کسی کی کیوں دبائی, پیسہ کسی کا کیوں مارا, اور اپنا وقت دوسروں کی چیزوں کی طرف دیکھنے میں کیوں خرچ کیا. اگر میں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تو آج یہاں میرے لیے اجر عظیم ہوتا. تو میرے دوستو اور بزرگو, اگر آدمی ہما وقت دنیا ہی کے گرد چکر لگاتا رہے تو یہ مادیت والا نظریہ ہے, اور اگر آدمی اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے اور آخرت کو بنانے کی کوشش کرے, لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو بھی خراب نہ ہونے دے, کوشش کرے کہ دنیا بھی خراب نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اللہ تعالی نے دعا سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, لیکن آخرت ہمارا مقصود ہونا چاہیے اور دنیا اس کے لیے راستہ ہونا چاہیے. انسان منزل مقصود تک جاتا ہے مگر چاہتا ہے کہ راستہ بھی صاف ستھرا ہو, راستہ بھی اچھا ہو, پکا راستہ ہو تاکہ اس پر چلنا آسان ہو. تو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں, مکان ہے, سواری ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, فرنیچر ہے, یہ سامان ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے. اس کو اگر سامان کی حد تک رکھا جائے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر انہی چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیا جائے تو یہ مادیت والا نظریہ ہے, اسلام والا نظریہ نہیں ہے. اور جب یہ بات ہے تو ہمیں اپنی تمام عبادات, اذکار, اشغال, اورات اور جتنے نیکی کے کام ہیں وہ اس لیے کرنے چاہیے کہ ہماری آخرت درست ہو. اصل مقصود ہماری آخرت ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اپنی آخرت کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا سے بھی محروم نہیں رہتا، اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں اس کو بڑی لذیذ زندگی عطا فرماتے ہیں، مزیدار زندگی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے دل کو راحت رہتی ہے. اور بزرگوں نے اس کی مثال دی کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے اصل آدمی اور سایہ، کہ اگر آپ سائے کو پکڑنے کی کوشش کرو گے آپ سائے کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن اگر آپ اصل آدمی کو پکڑ لو، اصل چیز کو پکڑ لو، تو سایہ خود بخود قابو میں آ جائے گا. تو یہ دنیا سایہ ہے اور آخرت اصل ہے، اگر آدمی آخرت کو ٹھیک کر لے تو دنیا بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے. اور دنیا کی اچھی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ساری نعمتیں مل جائیں، دنیا کی اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش رہیں. دنیا کے اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری نعمتیں آپ کو مل جائیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں اگر زیادہ مل جائیں تو میرے دوستو اور وہ بزرگ ہو، وہ آدمی کے لیے مفید نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اگر آپ کے چار کمرے ہیں تو آپ کو چار کمروں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ کے 50 کمرے ہیں تو 50 کمروں کی حفاظت کرنی پڑے گی. اگر آپ کی ایک کار ہے، ایک سواری ہے، تو اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. اور جس آدمی کی 10 کاریں ہیں اور 10 چیزیں، اس کو 10 کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ دنیا ایسی ہے کہ جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ انسان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے. اعتدال کے ساتھ اگر دنیا لی جائے تو وہ انسان کے لیے مفید ہوتی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے تو اچھی ہونے کا مطلب ہی کہ آدمی خوش رہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، لاکھوں کا مالک ہے، لیکن مزید لاکھوں کے پیچھے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. 2 فیکٹریاں اس کی پہلے سے موجود ہیں، 2 کوٹھیاں پہلے سے موجود ہیں، 3 کاریں پہلے سے موجود ہیں، لیکن تیسری فیکٹری لگانے کے لیے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. کبھی اس فیکٹری کے پاس، کبھی اس فیکٹری کے پاس، کبھی اس وزیر کے پاس، کبھی اس وزیر کے پاس، کبھی اس پٹواری کو رشوت دے رہا ہے، کبھی جناب اس کو حرام کھلا رہا ہے، طرح طرح کی کوششیں کر رہا ہے، اور جناب ساری زندگی اس کی پریشانی میں گزر رہی. ایک آدمی ہے، پیسے تھوڑے سے مگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے خوش ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، الحمدللہ صبح کی روٹی بھی مجھے خیریت سے میسر ہے، رات کی روٹی بھی میسر ہے، اپنے گھر میں خوش ہوں. کون مزے میں ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ جو ہے وہ انتہائی مزے میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کی ہوس نہیں ہوتی بلکہ آخرت ان کا مقصود ہوتی ہے، اور دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو اس لذت کا پتہ چل جائے جو ہم لوگوں کے پاس ہے تو وہ لذت لینے کے لیے ہمارے اوپر تلواروں سے حملہ کرتے ہیں. لذت لینے کے لیے تلواروں سے ہم پر، یہ بادشاہ، وڈیرے، جاگیردار، سیٹھ، یہ بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ الامان الحفیظ. اگر آپ ان کی قریبی زندگی جھانک کے دیکھو تو آپ کو احساس ہوگا کہ بیچارے سارا دن پریشان ہوتے ہیں، جانور کسی زندگی گزارتے ہیں، دل کا سکون نہیں ہے. کبھی اس کا پیسہ مار لیا، اس کو قتل کروا دیا، وہاں جناب اس کو نقصان پہنچا دیا، ایک چیز کے بچانے کے لیے 10-10 قدم الٹے سیدھے اٹھاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصل چیز آخرت ہے، آدمی کو ہمیشہ اپنی آخرت مقصود بنانی چاہیے، کبھی بھی دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے لوگوں کا کچھ حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں تو اس نقطۂ نظر سے کہ ہمارے روزگار میں اضافہ ہو جائے، ہمارے کار میں اضافہ ہو جائے، ہمارے مکان میں اضافہ ہو جائے. حالانکہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، یہ تو اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی کی قبر درست ہو، آخرت درست ہو، اور جناب آخرت کے اندر نجات ہو. لیکن تہجد پڑھ کے یہ دیکھنا کہ پیسوں میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور جناب تلاوت کر کے یہ دیکھنا کہ جناب مزید اکاؤنٹ میں پیسے آئے یا نہیں آئے، اور جناب یہ دین کا کام کر کے پھر ادھر ادھر دیکھنا کہ وہ ہمارا دنیا کا مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ساری عبادات اللہ کے لیے نہیں کر رہے بلکہ آپ کر رہے ہیں دنیا کے لیے. اور ذالک هو الخسران المبین، یہ زبردست قسم کا خسارہ ہے، زبردست قسم کا خسارہ ہے کہ آدمی دین کا کام کرے، عبادت کرے، پڑھے اور پڑھائے، اور دین کے کام کرنے کا مقصد دنیا ہو، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی پیسہ آ گیا، ترقی ہو گئی تو مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِ، اور اگر کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلا خسارہ ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث غالباً پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، بخاری شریف میں حدیث ہے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بعض دیہاتی اسلام قبول کرتے تھے، اب اگر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے گھوڑوں کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے تھے، مال میں اضافہ ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ تو بڑا اچھا دین ہے، اور اگر کوئی مالی نقصان ہو جاتا تھا تو کہتے تھے ھذا دین و سوء، یہ تو برا دین ہے، نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دنیا کے لیے نہیں کی جاتی میرے دوست و بزرگوں، بلکہ آخرت کے لیے کی جاتی. ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ بھائی اب تو لوگ ذکر بھی وہ پسند کرتے ہیں کہ جس میں دنیا کا فائدہ ہو، لوگ ذکر اللہ بھی وہ پسند کرتے ہیں کہ جس میں دنیا کا فائدہ ہو. حالانکہ ذکر اللہ تو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت درست کرنے کے لیے. تو یہ گھوم پھر کے دنیا کے گرد گھومتے رہنا یہ ایسا ہے جیسا کہ حل والا بیل کہ وہ جناب گھومتا رہتا ہے کنویں کے گرد، پانی نکالتا رہتا ہے، بس ایک ہی. تو ہم اگر دنیا کے گرد گھومتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت کے خسارے کے سوا کچھ نہیں. تو پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا خسارہ ہے. اگلی آیت میں آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتی ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. اگر انسان بتوں کو پکارے اعزن اللہ من ذالک، یا مردہ لوگوں کو پکارے، غیر اللہ کو پکارے، تو شرک ہے اور نقد خسارہ ہے کہ اگر آدمی غیر اللہ کو حاجت روا سمجھ کر پکارے گا اور اسی کو سب کچھ سمجھے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا میں بھی مشرک اور کافر ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ شرک اور کفر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے. تو فرما یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کے سوا یہ پکارتا ہے ایسی چیز کو جو نہ اس کو نقصان دے سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے. ذالک هو الضلال البعید، اور یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. غیر اللہ کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دوست اور بزرگو، اگر پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں تو یہ سمجھو کہ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں اور تم مجھے پکارو اور میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا. تو پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے, غیر اللہ کو پکارنے میں کوئی فائدہ نہیں اور وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع, وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیز کو جو نہ اس کو نقصان دے سکتی ہے اور نہ اس کو نفع دے سکتی ہے. ذالک ہوا ضلال البعید, اور یہ دور کی گمراہی ہے یعنی پرلے درجے کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, یہ پکارتا ہے ایسی چیز کو جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب ہے. یہ غیر اللہ کو پکارنے والا پکارتا ہے ایسی چیز کو کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب ہے. کیا مطلب کہ اس کا نقصان نفع سے قریب ہے؟ کہ جب آدمی غیر اللہ کو پکارے گا تو فوری نقصان ہو جائے گا. فوری نقصان کیا ہو جائے گا؟ کہ یا تو آدمی مشرک ہو جائے گا یا خدا نخواستہ شرک کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. بعض صورتوں میں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہوتا ہے, اور بعض صورتوں میں شرک تو نہیں ہوتا مگر مفضی الی الشرک ہوتا ہے. تو بعض صورتوں میں آدمی غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے مشرک اور کافر تو نہیں ہوتا مگر گمراہ ہو جاتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے. تو یہ فوری نقصان ہے کہ جو انسان کو ملتا ہے غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے. اس کو قرآن نے فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, یہ پکارتا ہے ایسی چیز کو کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر, یہ بدترین مددگار ہے اور برا ساتھی ہے. بتوں کو اگر پکارا جائے, غیر اللہ کو اگر پکارا جائے, وہ آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن آپ کی دنیا خراب آخرت خراب, اور وہ بدترین مددگار اور بدترین ساتھی ہیں. لبئس المولا ولبئس العشیر, بدترین مددگار ہیں اور بدترین ساتھی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں, اور جب اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں تو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ. اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جب کافروں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فوراً مومنین کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 14 میں مومنین کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, بے شک اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو یہاں ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کے لیے آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں منتظر ہیں. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں, لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی عظیم نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیے, ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید, بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اور اس میں لطیف اشارہ ہو گیا کہ یہ جو مومنین کو اور اعمال صالحہ والوں کو جنت ملے گی, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی. کیونکہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اس نے ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کو قبول کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں مومنوں کو عطا فرما دی. دیکھیے آدمی جب ایمان لاتا ہے یا اعمال صالحہ کرتا ہے تو کتنے دن؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. بعض لوگوں کی تو پہلی وفات ہو جاتی ہے، لیکن عمل تو تھوڑا سا ہے لیکن اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا. اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی خیر کا ارادہ فرما لے اور اپنے فضل سے ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل کرتے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ایمان والوں کو اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس کے بعد جو آیت نمبر 15 ہے وہ عجیب آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں اور منافقوں کے غصے کا ذکر کیا ہے. یہ کافر اور منافق اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے جلتے تھے اور ان کو غصہ آتا تھا. مشرکین مکہ بھی دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے مقابلے میں مشرکین مکہ تھے جو بدر میں اور احد میں آپ کے سامنے آئے اور آپ سے انہوں نے جنگیں کی. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں منافق تھے. تو مشرکین مکہ ہوں، کافر ہوں یا منافق ہوں، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے بھی تھے اور حسد کرتے تھے اور ان کے دل میں غصہ اور کینہ رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے. چونکہ یہ کافر اور منافق کینہ رکھتے تھے، ان کے دل ہر وقت جلتے رہتے تھے اور غصہ ان کے دلوں کے اندر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو یہ مزے کی زندگی کیوں نصیب ہے، ان کو یہ ترقی ایمان کی کیوں ہو رہی ہے. اس غصے کا ذکر قرآن مجید نے 2-3 جگہوں میں کیا ہے. سورہ آل عمران کے اندر بھی ایک جگہ میں آیت ہے کہ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر بڑا غصہ ہے، ہر وقت جلتے رہتے ہو، ہر وقت تمہارے دل کے اندر کینہ رہتا ہے، حسد رہتا ہے، تم اپنی حسد کی آگ میں جلتے رہو، مر جاؤ. وہاں سورہ آل عمران میں فرمایا قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. اور وہی سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت بھی ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کے غیظ و غضب اور کینے کو ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے جلتے رہتے ہیں، جلتے رہیں، کوشش کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، اگر یہ وحی کو بند کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، اگر یہ آسمان پہ چڑھ کے وحی کا دروازہ بند کر سکتے ہیں تو کر لیں. فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ حضور کی مدد نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو اس کو کوئی تدبیر کر کے آسمان پہ چڑھ جانا چاہیے، ثم یقطع، اور پھر وہی کو کاٹ دینا چاہیے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، اور پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کر رہی ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. تم اگر اس وحی کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر لو, آسمان پہ چڑھ سکتے ہو تو چڑھ جاؤ, وحی کو کاٹ سکتے ہو تو کاٹ لو. اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے بس میں نہ آسمان پہ چڑھنا ہے اور نہ وحی کو کاٹنا ہے, اس لیے اپنے غصے کی آگ میں خود جلتے رہو. فرمائے کہ من کان یظن ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ حضور کی مدد نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں, فلیمدد بسبب الی السماء, تو اس کو رسی لے کر آسمان پر چڑھ جانا چاہیے, ثم یقطع, اور پھر وحی کو کاٹ دینا چاہیے, فلینظر, اور پھر دیکھنا چاہیے, هل یذهبن کیدہ ما یغیر, کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کر رہی ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا تو اس کی تدبیر ختم نہیں, اس کی تدبیر کوئی کارگر نہیں ہو سکتی, وہی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ جو مدد کر رہے ہیں, یہ آدمی حضور کی اس وحی کو ختم نہیں کر سکتا, اللہ کی مدد کو نہیں روک سکتا. یہ تو وہ تفسیر ہے کہ جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا, اور اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اختیار کیا ہے. اور یہ جو ہم نے تفسیر بیان کی, یہ مبنی ہے اس بات پر کہ اللن ینصرہ اللہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو, جس کا ذکر اگرچہ لفظاً نہیں ہے مگر حکمن ہے. یہ طالب علموں کی بات ہے. تو یہ اگر ضمیر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف, یہ ضمیر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جو آدمی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں حضور کی مدد نہیں کریں گے تو اس کو رسی لے کر آسمان پہ چڑھ جانا چاہیے اور پھر رسی کو کاٹ دینا چاہیے, وحی کو کاٹ دینا چاہیے, اور پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے. تو اس میں ہو ضمیر راجع کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض حضرات سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ ہو ضمیر راجع خود اس آدمی کی طرف. تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ نہیں, معاف کیجئے, میں پہلے ایک اور بات عرض کر دوں پھر تیسری بات عرض کروں گا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہو, لیکن سما سے آسمان مراد نہ ہو بلکہ چھت مراد ہو, اور رسی سے یا عام رسی مراد ہو. تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حضور کی مدد نہیں کریں گے تو اس کو چھت سے ایک رسی باندھنی چاہیے, اس کو اپنی گردن میں لپیٹنا چاہیے, اور پھر اس رسی کو کاٹ دینا چاہیے, اور پھر دیکھے کہ کیا اس تدبیر سے اس کا غصہ دور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ تم حضور کو تو نقصان پہنچا نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کی وحی کو ختم تو کر نہیں سکتے. اب تم خودکشی کرنا چاہو اور چھت سے لٹک کے اپنی جان خود ختم کرنا چاہو تو کر لو, لیکن اس تدبیر سے بھی تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کیونکہ تم غصے کی آگ میں جلتے رہتے ہو. یہ دوسری تفسیر ہے, اور اس میں سما سے سقف البیت مراد لیا گیا ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تفسیر کو ذکر کیا ہے. تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ کی ضمیر راجع کی جائے آدمی کی طرف, اور یہ تفسیر اختیار کی حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ آدمی کو اللہ تعالی سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رسی کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اللہ کی رسی کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کی رسی کو آپ نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو یا تو آپ اس رسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس رسی کے ذریعے سے آپ کو کھینچ لیں گے اور اعلی علیین میں جنت تک پہنچا دیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نے رسی ہی کو کاٹ ڈالا تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جائے گا، پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہو جائے گا. یہ تیسری تفسیر اختیار کی حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یعنی اس کو یہ ناامیدی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کریں گے، تو اس کو آسمان تک رسی باندھ کے رکھنی چاہیے. ثم یقطع، اور پھر اگر وہ کاٹ دے گا، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، تو دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر سے اس کا غصہ دور ہوگا. یعنی جب کاٹ دے گا پھر تو کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں رہے گا. اس لیے کسی حالت میں بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے. اس صورت میں یہ آیت گویا کہ تفسیر ہو جائے گی اس دوسری آیت کی جو سورہ آل عمران کے اندر آتی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس رسی کو مت چھوڑو. کیونکہ اللہ کی رسی کو اگر آپ مضبوطی سے تھامے رکھو گے پھر نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، آپ رسی چڑھتے چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر آپ نہیں بھی چڑھ سکو گے اللہ تعالیٰ خود آپ کو پکڑ کے کھینچ لیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے. اور یہ وہ بات ہے جو احادیث شریفہ کے اندر بھی آتی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، بندہ ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. بندہ اگر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس بندے کی طرف آتے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کی رسی کٹ گئی، چھوٹ گئی، پھر اس کے بعد کوئی تدبیر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ تیسری تفسیر ہے جس کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا. لیکن ان تینوں تفسیروں میں جو زیادہ آسان اور راجے تفسیر ہے وہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے نمبر پر ذکر کی، اور اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کریں گے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کو رسی لے کر آسمان کی طرف چلے جانا چاہیے، ثُمَّ يَقْطَعْ، اور پھر وہی کو کاٹ دینا چاہیے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کر رہی ہے. کیا مطلب کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی تمہاری، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرتے رہیں گے اور تم اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے رہو گے، تمہارے دلوں کا جو غیظ و غضب ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. آگے قرآن نے فرمایا وکذالک انزلناہ آیات بینات، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی شکل میں نازل کیا، وان اللہ یہدی من یرید، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اسی لیے ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اسی لیے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی سیدھے راستے پہ ہمیں چلاتا رہے، سیدھا راستہ دکھا، اور جس سیدھے راستے پر آپ نے ہمیں چلایا ہے اس پر چلاتا رہے یہاں تک کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے قرآن کو نازل کیا کھلی آیات کی شکل میں، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. آخری آیت 17 یہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حقیقت ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں مسلمان بھی ہیں، یہاں یہودی بھی ہیں، یہاں صابی بھی ہیں. صابی ایک فرقہ تھا کہ جو فرشتوں کو پوچھتا تھا، بعد میں وہ ستاروں کو پوچھنے لگا، اور ان کے مختلف شاخیں اور مختلف نظریات کتابوں کے اندر آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کے ساتھ تمام گمراہ مشہور مذہب والوں کا ذکر کیا کہ مومنین یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی، مشرک، یہ سب اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. دنیا میں یہ دنیا دار الامتحان ہے. فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن. فیصلہ کہاں ہوگا؟ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والصابئین، اور صابی، والنصارا، اور عیسائی، والمجوس، مجوس کہتے ہیں آگ کو پوجنے والے جن کو آتش پرست بھی کہتے ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں. ان مشرکوں کے اندر ہندو بھی آ گئے، وہ بھی مشرک ہیں، بدھ والے بھی آ گئے، بدھسٹ، وہ بھی مشرک ہیں، اور بھی دنیا میں شرک کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر داخل ہیں. آگے قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور اس سے بڑی حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ یہ دنیا جو ہے یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے. میرے دوستو اور بزرگوں، یہ بھی اکثر ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس یہ کام کر دیں اور یہ فیصلہ ہو جائے. حالانکہ یہ دنیا فیصلے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے. فیصلے کی جگہ کہاں ہے؟ آخرت ہے. روز جزا آخرت کا دن ہے. سورہ فاتحہ میں ہمیں بار بار سکھایا گیا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا. یہ دنیا دار الامتحان ہے. یہاں مومنین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، صابئین بھی ہیں، اور آتش پرس بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے دعوت دے رہا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. یعنی کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. مومنین کی کوئی نقل و حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں. یہودی، عیسائی، صابئین، مجوسی، مشرک، کوئی بھی ہو، کائنات کا کوئی جاندار ہو، انسان ہو یا غیر انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی نقل و حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. تو میرے دوستو اور بزرگو، یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کے دن عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے. اليوم عمل ولا حساب، آج کے دن عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے، وغدن حساب ولا عمل، اور کل کا جب دن ہوگا یعنی قیامت کا دن ہوگا تو وہاں حساب ہوگا، عمل کچھ نہیں ہو سکے گا. تو یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، آپ کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں، اور کبھی یہ خیال نہ کریں کہ اس کا فوری ریٹرن مجھے مل رہا یا نہیں مل رہا. آپ جو کریں کس کے لیے کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے کریں، آخرت کے لیے کریں، اپنی نجات کے لیے کریں. سارا کا سارا جمع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور آدمی آخرت میں جا کے اس کو دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. تو اس آخری آیت میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور جو یہودی ہیں اور جو صابئین ہیں، عیسائی ہیں اور مجوسی ہیں اور مشرک ہیں، بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. ان آیات کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، اگر ان کو کوئی بھلائی ملتی ہے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو دین سے پلٹ جاتے ہیں چہرے کے بل. ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی خسارے میں، یہ کھلا خسارہ ہے. یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیز کو جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے، یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہے. پکارتا ہے ایسی چیز کو جس کا نقصان نفع سے قریب تر ہے، یہ برا مددگار ہے اور برا ساتھی ہے. بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ حضور کی مدد نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں، تو اس کو رسی لے کر آسمان کی طرف چڑھ جانا چاہیے، اور پھر اس وحی کو کاٹ دینا چاہیے، اور پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو ختم کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کھلی آیات کی شکل میں، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابئین ہیں اور عیسائی ہیں اور آتش پرست ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ہمارے اس جمع ہونے کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. يا أرحم الراحمين، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں بہترین مسلمانوں میں شامل فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے قرآن مجید کی آیات پڑھی اور سنی، یا اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، قرآن آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین آخرت کو ہمارا مقصود بنا، آخرت اچھی فرما، اور یا اللہ دنیا بھی ہماری اچھی فرما، اس کو آخرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، خوشگوار زندگی نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں خوشیوں والی زندگی عطا فرما، صبر و شکر والی زندگی عطا فرما، حلاوت ایمانی والی زندگی عطا فرما، میٹھی زندگی عطا فرما، ایمان کی مٹھاس ہمیں نصیب فرما، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم انا نسلک من خیر ما سالک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة الا بك، اللهم واقية كواقية الوليد، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.